بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں ہم سورۃ الکہف کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے. سورۃ الکہف ترتیب کے اعتبار سے 18 نمبر کی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 69 یعنی 69 نمبر کی سورت ہے. مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہیں اور اس میں 12 رکوع ہیں، 110 آیات ہیں. سورۃ الکہف، کہف کے معنی آتے ہیں غار کے، کیو کے. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس سورت کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ کے کچھ سرداروں نے دو آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا وہاں کے یہودی علماء کے پاس، اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمارے یہاں پر یہ جو نبی ظاہر ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دعوی نبوت کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، آپ اس سلسلے میں ہماری کچھ رہبری کریں. اس لیے کہ مشرکین مکہ عام طور سے ان پڑھ ہوا کرتے تھے اور یہود مدینہ یہ پڑھے لکھے لوگ اور اہل کتاب میں سے تھے، تو اس وجہ سے ان کے پاس آدمی بھیجا. تو علماء یہود نے 3 سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیے اور یہ کہا کہ آپ اپنے نبی سے یا اس شخص سے جنہوں نے نبوت کا اظہار کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، آپ ان سے 3 سوال کریں. ایک سوال تو کریں، ان نوجوانوں کا عجیب قصہ کیا ہے کہ جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر غار میں چھپ گئے تھے، تو یہ قصہ ہمیں بتا دیں. دوسرا یہ کہ اس شخص کا قصہ بتائیں جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا تھا، ان کا قصہ بتائیں. اور تیسرا سوال تھا روح سے متعلق، جس کا تذکرہ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 85 میں آ چکا ہے. تو یہ 3 سوالات لے کر یہ لوگ مکہ کے سرداروں کے پاس آئے اور مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوالات کیے. تو لہٰذا اس صورت میں اصحاب کہف کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اسی طرح اس میں وہ شخص جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک یعنی ذوالقرنین کا واقعہ بھی اس میں موجود ہے. اسی طرح تیسرا ایک اہم واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا اس صورت میں مذکور ہیں. اور صورت کی ابتدا ہوتی ہے ان لوگوں کے بیان سے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی اور کمی نہیں رکھی. ایک سیدھی سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کریں، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کر ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کریں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. یعنی عیسائی حضرات کا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادا کے پاس ہے، بلکہ بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بہت زیادہ افسردہ ہوتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے تھے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اس وجہ سے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہا گیا کہ یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کے ذریعے اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں اور تاکہ دیکھیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے بظاہر ایمان کو اور ایمان کی دعوت کو بہت ہی سیدھا سادھا رکھا ہے، اس کے بالمقابل دنیا کی نعمتیں، دنیا کی زیب و زینت یہ بالکل نقد نظر آتی ہے، سامنے نظر آتی ہے. تو یہی امتحان اور آزمائش ہے. آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع فرماتے ہیں کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب نشانی ہے؟ تم کو ایسا لگتا ہے؟ چنانچہ ان حضرات کا واقعہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق یہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کے عہد حکومت میں توحید کے قائل ہو گئے تھے، اللہ کو ایک ماننے لگے تھے۔ تو بادشاہ کو جب ان کی اطلاع ہوئی تو اس نے ان کو پریشان کرنا شروع کیا، اور اس کی پریشانی سے بچنے کے لیے یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ایک گہری نیند طاری فرما دی، اور 309 سال تک وہ لوگ اسی غار میں سوتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم کو بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا۔ 300 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم اتنی لمبی مدت سو چکے ہیں، چنانچہ ان کو بھوک محسوس ہوئی۔ آپس میں پہلے ڈسکس کیا، تذکرہ کیا کہ ہم کتنی دیر سوئے، تو کسی کا اندازہ تھا کہ ایک دن سوئے، کسی کا اندازہ تھا کہ شاید چند گھنٹے ہم لوگ سوئے ہیں، لیکن بہرحال ان کو بھوک کا تقاضا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں تو لہٰذا شہر میں 2 آدمیوں کو ہم اپنے درمیان سے بھیجیں گے، اور وہ شہر سے جا کر تازہ کھانا اور حلال کھانا لے کر آئے اور چپکے سے واپس آئے تاکہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ ان 300 سال کے عرصے میں وہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ مر چکا تھا، اور اس کے بعد اب ایک نیک اور صحیح العقیدہ بادشاہ یہ حکومت پر آ چکا تھا۔ تو جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور کسی دکاندار سے جب سودا خریدا، کھانے کی چیزیں خریدی، اور اپنے پاس جو سکے تھے وہ دے دیے، لیکن اس سکے کو دیکھتے ہی وہ دکاندار حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ اتنے پرانے سکے ان حضرات کے پاس کہاں سے آئے، اور ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ماجرا، کیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ چنانچہ جو ہے اس دکاندار نے ہنگامہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں کہ جن کے پاس 300 سال پرانا سکہ ملا ہے۔ تو اب ہوتے ہواتے یہ اطلاع بادشاہ تک پہنچی، تو بادشاہ نے جو ہے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کے بارے میں تحقیق کی، اور ان کے بارے میں جو ہے اپنے جو پرانے ریکارڈ تھے وہ ریکارڈ نکلوائے۔ تو ہوا یہ کہ اس ریکارڈ میں یہ بات ان کو لکھی ہوئی ملی کہ 7 نوجوان ایسے ہیں جو ہمارے شہر سے نکل کر چلے گئے ہیں، اور ان کے نام یہ ہیں، ان سب کا نام۔ جیسے ہمارے یہاں پر کسی کے خلاف کوئی جرم عائد کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے، تو ایف آئی آر میں اس جرم کی ساری نوعیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، نام، پتہ، ساری چیزیں لکھی ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے اس طرح کا کوئی ریکارڈ یا تختی ان کے پاس ہوگی، اور اسی تختی کو عربی زبان رقیم کہا جاتا ہے، اس لیے قرآن نے ان کو اصحاب الکہف بھی کہا، یعنی غار والے 7 لوگ، اور قرآن نے ان کو رقیم، اصحاب الرقیم بھی کہا، یعنی تختی والے لوگ، چونکہ تختی میں ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اب جو ہے بادشاہ نے اور لوگوں نے ان کی بڑی عزت اور اکرام کیا، لیکن پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حقیقی موت اور وفات عطا فرما دی۔ اب جہاں پر ان کا انتقال ہوا وہاں پر لوگوں نے ایک بڑی مسجد تعمیر کر دی تاکہ ایک نشان رہے۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس واقعے کو عیسائیوں کے یہاں پر، کرسچنز کے یہاں پر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور 7 سلیپرز کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے۔ یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا تھا قرآن نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، البتہ مفسرین کی اور مورخین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ ترکی کے ایک شہر میں پیش آیا تھا، یا دوسرا قول یہ ہے کہ اردن یعنی جارڈن کے ایک شہر عمان میں کے قریب جو ہے کچھ غار میں لاشیں موجود ہیں آج بھی، تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو بہرحال قرآن نے اسے تذکرہ نہیں کیا ہے کہ یہ کہاں پر پیش آیا، اصل واقعہ اور واقعے سے جو عبرت ہے اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس واقعے کا خلاصہ قرآن نے خود بیان کیا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ یہ فتیہ فتح کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں 15 سے 30 کے درمیان کی جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے اس کو فتح کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یہ چند جو ہے نوجوان قسم کے لوگ تھے، اور انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ اپنی طرف سے ہمیں خصوصی رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں ہماری رہبری فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، کہ ہم نے کئی سالوں تک ان کے کانوں پر جو ہے تھپکی دے دی۔ مراد اس سے ہے کہ کانوں پر نیند کو سوار کر دیا، یعنی گہری نیند اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بن سکے۔ قرآن نے بریف میں اور مختصر میں دو آیات کے اندر، یہ تین آیات میں اس پورے واقعے کو بتا دیا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق، کہ ہم تمہیں بالکل سچا واقعہ ان کا تم کو سناتے ہیں۔ اب یہاں سے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں خوب ترقی دے دی، یعنی ہم نے بھی ان کی رہبری کر دی۔ چنانچہ فرمایا آگے وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا جب وہ کھڑے ہو گئے۔ مراد یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ بادشاہ تو مشرک تھا اور ظالم تھا، اور اس کا نام جو ہے بعض مفسرین نے دقیانوس نقل کیا ہے، تو اسی وجہ سے فنڈامنٹلسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اردو زبان میں دقیانوس بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بادشاہ بھی ایسے ہی دقیانوسی خیال کا تھا اور بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ یہ سارے نوجوان یہ کوئی جو ہے بالکل عام یا سول لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ اسی بادشاہ کے جو وزراء اور منسٹرز تھے یا اس کے کیبنٹ کے جو لوگ تھے ان کے بچے تھے، ان کے بیٹے تھے۔ گویا کہ ان سب کا تعلق یا تو رائل فیملی سے تھا یا معاشرے میں ان کا ایک بہت بڑا سٹیٹس تھا۔ اب اگر جو ہے امیروں کے بچے اگر جو ہے توحید کی بات کرنے لگیں گے اور بادشاہ کا جو مذہب یا نظریہ ہے اس کے خلاف کچھ بولنے لگیں گے، تو ظالم بادشاہ کا ہمیشہ یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ یہ چیز آپ کو آج بھی دیکھنے ملے گی کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں ان کے خلاف اگر کرٹیسزم کیا جائے یا ایک چھوٹا سا ٹویٹ بھی ان کے خلاف کیا جائے تو آدیش یہ آتے ہیں کہ ان ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، ان کو بلاک کر دیا جائے۔ تو ظالم بادشاہ کی یہی علامت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ لوگ جب کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائیں گے۔ جب یہ بات انہوں نے کہہ دی تو اب بادشاہ کو بھی بڑا غصہ آ گیا۔ پھر ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ یعنی ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ شرک صحیح ہے تو پھر اس پر کوئی دلیل پیش کرے، اس لیے کہ ہمیشہ ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھی سوسائٹی میں ڈیبیٹ جو ہے، ہیلدی ڈیبیٹ اور کسی بھی چیز میں اچھے سے بحث کرنا یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اس سے مختلف رائے سامنے آتی ہے، ہر ایک اپنے دلیل اور اپنی جو ہے وضاحت کو سامنے رکھتا ہے، تو اس سے جو ہے مختلف رائے سامنے آتی ہے اور ایک اچھا معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ آ کر اچھے سے ہمارے ساتھ ڈسکس کرو، ڈیبیٹ کرو تو بات سامنے ہو جائے گی۔ لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ اس طرح سے بات نہیں ماننے والا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کے اوپر سختی کی جائے گی اور مجبور کیا جائے گا کہ یہ اللہ کی توحید سے ہٹ جائے، تو ان لوگوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا اور رات و رات یہ طے کیا کہ ہم بستی سے نکل کر، شہر سے نکل کر کسی غار میں جا کر چھپ جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان کی مدد فرما دی، یہ جا کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اور پھر وہاں پر یہ ہوا کہ آگے قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ان کو سلائے رکھنا ہے، لیکن جب آدمی سوتا ہے اور سوتے ہوئے اگر اس کے جسم پر براہ راست اگر سورج کی تپش پڑتی ہے اور سن کے ریز پڑتے ہیں تو اس کی نیند کھل جائے گی اور عام طور سے کھل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سلائے بھی رکھنا تھا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ انسانی جسم کا خاصہ یہ ہے کہ اگر اس کو سورج کی تپش نہیں ملتی ہے تو پھر یہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ سڑنے لگتا ہے، گلنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح نیچے مٹی ہے، مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسانی جسم کو کھا جاتی ہے، جیسے کہ قبر میں رکھنے کے بعد انسانی جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے حفاظت کا نظام ایسے بنایا کہ سورج جب نکلتا تھا مشرق کی جانب سے تو ڈائریکٹ ان کے اوپر سورج کی کرنیں نہیں پڑتی تھیں تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ البتہ جتنی تپش کی ان کو ضرورت پڑتی تھی اللہ تعالیٰ سورج کو تھوڑا سا ہٹا کر نکالتے تھے، اور اس کی وجہ سے روشنی اور تپش کی جتنی ضرورت پڑتی تھی غار میں اتنی تپش پہنچ جاتی، اور پھر اسی طرح غروب کے وقت میں بھی ایسے ہی ہوتا، اور یہ درمیان میں غار کے حصے میں سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جسے اللہ تعالی ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک تعالی گمراہ کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، کہ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالی نے اگرچہ وہ سو رہے تھے لیکن بظاہر کچھ علامتیں ایسی ظاہر کی تھی کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھیں کھلی ہوئی ہو، تو آنکھیں کھلی ہوئی ہو تو آدمی ویسی دیکھ کر ڈرے گا اور خوف زدہ ہوگا۔ تو ایک کام تو اللہ نے یہ کیا، ایک کام تو یہ ہوا کہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہٹا کر جو ہے مشرق سے نکالتے تھے اور مغرب میں ڈباتے تھے، دوسرا کام یہ ہوا کہ ان کی آنکھوں کو بیدار رکھا تھا، تیسرا اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد یہ تھی کہ وہ نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، کہ ہم نیند کی حالت میں ان کو کروٹیں دیتے تھے دائیں بائیں تاکہ اندر کی نیچے کی مٹی ان کے جسم کو کھا نہ سکے۔ آگے فرمایا وکلبهم باسط ذراعیہ بالوسید، کہ ان کا کتا باہر دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ چنانچہ جو ہے باہر ایک جانور اور کتا بطور نگرانی کے اگر رہتا تھا تو ظاہر ہے کہ کوئی قریب نہیں آ سکتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم نے قلب کا لفظ استعمال کیا ہے، اب قلب سے کیا مراد ہے اس میں علماء کی دو رائے ہے، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر قلب سے مراد کتا تھا، چنانچہ اس بات کی اجازت موجود ہے کہ کتا اگر حفاظت کے لیے کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، یا پھر یہ کہ ہماری شریعت میں ممکن ہے کہ کتا حرام اور ناپاک ہو لیکن ان کی شریعت میں ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی حکم نہ ہو، تو اس لیے کتا پالنے میں ان کے یہاں پر کوئی حرج نہیں تھا۔ دیگر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر قلب سے مراد کتا نہیں ہے بلکہ عربی زبان میں کسی بھی بھیڑیے کو قلب کہا جاتا ہے، چنانچہ یہاں پر ان کے ساتھ جو تھا وہ شیر تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے شیر کو گویا کہ ان کا تابع کر دیا تھا، اور غار کے باہر اللہ تبارک تعالیٰ نے رعب ڈالنے کے لیے شیر کو بٹھا رکھا تھا۔ اگلی ایک چیز یہ بھی فرمائی کہ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، کہ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور تمہارے اندر ایک طرح کی دہشت سما جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آس پاس میں ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ کوئی اس غار کے قریب نہیں جاتا تھا، اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بچوں کی حفاظت فرمائی، اور ایک لمبے عرصے تک یہ لوگ ایسے ہی سوتے رہے اور اللہ کا نظام ان کے لیے ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا، نیند سے بیدار کر دیا تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو پوچھیں۔ چنانچہ آپس میں پوچھا قال قائل منہم کم لبستم، بھئی کتنے دن ہم یہاں پر رہے، کتنا وقت ہم یہاں پر رہے، تو کسی نے کہا کہ ایک دن، کسی نے کہا کہ آدھا دن، چند گھنٹے، تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ چھوڑو اس بحث کو، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ہم ایک دن سوئے یا آدھا دن سوئے، ایسا کرتے ہیں کہ بہت بھوک لگی ہے، تو فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ الی المدینہ، کہ یہ چند سکے ہمارے پاس ہے چاندی کے، اسے لے کر شہر میں چلے جائیں، اور فلینظر ایھا ازکا طعاما، اور دیکھ لیں کہ کون سا حلال اور پاکیزہ کھانا موجود ہے۔ اس لیے کہ ایمان والوں کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، یا چاہے جہاں کہیں بھی ہو، ہر حال میں حلال اور پاکیزہ غذا کہاں پر ملتی ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور سے اگر ہم ہوٹلوں میں جا رہے ہیں تو ان ہوٹلوں میں اس بات کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر جو کھانا ملتا ہے کہ وہ حلال ہے یا نہیں ہے، باقاعدہ اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ اگر یہ نان ویج کہیں سے منگاتے ہیں تو کہاں سے منگاتے ہیں، کہاں سے نہیں منگاتے، اور ان کے پاس حلال سرٹیفیکیشن ہے کہ نہیں ہے، اس بات کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے دسترخوان پر کھانا کھائے جہاں پر شراب پروسی جاتی ہے، یعنی جہاں پر شراب پی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایسی ہوٹلوں سے بھی پرہیز کرے کہ جہاں پر بار ہو یا جہاں پر اس طرح کی شراب پیش کی جاتی ہے۔ تو ہوٹلوں کے کھانے میں ہمیں ان دو چیزوں پر نظر رکھنا چاہیے کہ ایک تو حلال کھانا وہاں پر ملتا ہو، دوسرا وہاں پر شراب نہ پیش کی جاتی ہو۔ تو بہرحال ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ جاؤ جا کر حلال کھانا لے کر آؤ، فلیأتکم برزق من، کہ کچھ کھانے کے لیے انتظام ہو جائے گا، ولیتلطف، اور اسے چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے کام لے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارا راز ظاہر ہو جائے، تم پکڑے جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ولیتلطف کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے۔ چنانچہ ولیتلطف یہ ایسا کلمہ ہے کہ جہاں پر قرآن کے جتنے بھی کلمات ہیں ان تمام کلمات کا نصف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ولیتلطف پر اس سے پہلے جتنے کلمات گزرے ہیں اور اس کے بعد جتنے کلمات ہیں دونوں برابر ہو جاتے ہیں، اور ولیتلطف کا کلمہ یہ درمیانی قرآن میں ہے، یعنی جس کے معنی ہوشیاری سے کام لینا یا نرمی سے کام لینا ہے۔ چنانچہ ساری شریعت میں آپ کو یہی ملے گا کہ نرمی سے کام لینا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی والے کلمات ارشاد فرمائے، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ اندر پردے کے پیچھے سے ناراض ہوئی اور ان یہودیوں کو الٹا سیدھا کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کہ نرمی اختیار کرو۔ اور تو اما عائشہ نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ فرمایا کہ میں نے سنا ہے، میں نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نرمی کی بنیاد پر وہ بعض چیزیں عطا فرماتے ہیں جو سختی کی وجہ سے نہیں عطا فرماتے۔ تو لہٰذا قرآن کا ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ ولیتلطف، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے، ولا یشعرن بکم احدا، اور یہ کہ تمہاری خبر کسی کو نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا۔ اور آگے پھر انہوں نے اندیشہ بھی ظاہر کیا کہ اگر تمہارا راز کھل گیا تو کیا ہوگا، اس لیے کہ ان کے ذہن میں تو یہ ہے کہ وہی دقیانوس بادشاہ ہے جس سے ہم نکل کر بھاگ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا انہم ان یظہروا علیکم، کہ اگر تمہارا راز ان لوگوں پر افشا ہو گیا، ظاہر ہو گیا، تو یرجموکم، یا تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کر ہلاک کر دیں گے، یعنی سخت سزائیں دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر یہ کہ یہ تمہارے دین میں تم کو واپس آنے پر مجبور کر دیں گے، یعنی گھر واپسی کر دیں گے۔ اس لیے کہ ظالم دو ہی چیز کر سکتا ہے، یا تو سخت سزائیں دے سکتا ہے یا پھر گھر واپسی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور یہ چیز آپ کو آج کے سینریوں میں اور آج کے ماحول میں بھی ملے گی۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے۔ چنانچہ اس کے ذریعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو 300 سال کے بعد دوبارہ نیند سے اٹھا سکتے ہیں، تو قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان پر ایک عمارت بنا دیں گے، یعنی یہ کہ اب قرآن نے مختصر کر دیا کہ جب یہ لوگ پہنچے اور ان کا راز سب کے سامنے ظاہر ہو گیا، بادشاہ نے اکرام کیا، ساری چیزیں ہوئی، اور پھر ان کی وفات ہو گئی اور ان کی موت واقع ہو گئی، اب جو ہے اسی غار میں ان کو دفن کر دیا گیا اور اس کے اوپر ایک عمارت یا قبا اس طرح سے بنا دیا گیا۔ اور آخر جن لوگوں کو غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ تو کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے۔ اب جو ہے یہودیوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان یہ مسئلہ درپیش تھا کہ وہ 7 سلیپرز جو ہے یہ کتنے لوگ تھے، 3 تھے 4 تھے 5 تھے، کتنے لوگ تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ 3 لوگ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ پانچ لوگ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کی باتیں ہیں اور اندھیرے میں تیر چلانا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا ہے۔ چنانچہ اس قول کو اللہ تعالیٰ نے رد نہیں فرمایا، تو اسی وجہ سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سات لوگ تھے اور جو ہے آٹھواں ان کا جانور ان کے ساتھ میں تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ہی ان کی تعداد کو زیادہ اچھے سے جانتا ہے، اور سوائے کچھ لوگوں کے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، لہٰذا اس سلسلے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے بہت عجیب بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ یہ کام میں کل کروں گا، ہاں یہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ بات اصل یہ ہوئی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے گئے اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں، ذوالقرنین واقعے کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ کل دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انتظار تھا کہ وہی آئے گی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، اور پھر جو بھی واقعہ ہوگا وہ ان مشرکین مکہ کو بتا دیا جائے گا۔ لیکن ظاہری طور پر، حالانکہ بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر تھا، لیکن ظاہری طور پر آپ سے انشاءاللہ اللہ نہیں کہا جا سکا۔ تو اس کی پاداش میں ہوا یہ کہ تقریباً 15 دنوں تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا، اور یہاں پر ان مشرکین مکہ کو آپ کو یہ جھٹلانے کا اور موقع مل گیا کہ دیکھو یہ ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے، اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو یہ نہ کہیں کہ کل کروں گا، بلکہ یہ کہیں کہ انشاءاللہ کل کروں گا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک مرتبہ انشاءاللہ نہ کہنے سے 15 دن تک وحی کا سلسلہ رک سکتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو کتنا زیادہ اللہ کے نام کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ وغیرہ کے کلمات کو اپنی گفتگو میں زیادہ سے زیادہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، کہ یہ لوگ اپنے غار میں سوئے رہے 300 سال تک، اور 9 سال اور بڑھا دیجئے۔ تو 300 سال اور 9 سال اور بڑھا دیں گے تو 309 سال ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب تعبیر استعمال فرمائی کہ 309 سال ڈائریکٹ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ 300 سال اور 9 سال اور بڑھا دیجئے۔ اس کے پیچھے ایک حکمت علماء نے لکھی ہے کہ دو طرح کے سال ہوتے ہیں، ایک جو ہے کیلنڈر کا نظام، ایک سورج پر چلتا ہے، ایک چاند پر چلتا ہے، ایک سولار کیلنڈر ہوتا ہے، ایک لونار کیلنڈر ہوتا ہے۔ سولار کیلنڈر جسے عام طور سے عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور جو ہے لونار کیلنڈر جسے عام طور سے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے کیلنڈروں میں دنوں کا فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر جو ہے آپ سولار کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 300 سال ہوتے ہیں، لیکن اگر لونار کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 309 سال ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے ایسی تعبیر استعمال کی کہ دونوں کیلنڈروں کے اعتبار سے بات درست ہو جائے، تو یہ قرآن کے عجائبات میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تسلی کے کلمات اور الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کیجئے، اور اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی صحابہ کی جماعت جو صبح شام اللہ کا نام لیتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ کہ جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور آپ ان سے اپنی نظر کرم کو نہ ہٹائیں محض دنیاوی زینت کے لیے یا دنیاوی چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے۔ اصل میں یہ بات اس لیے کہی گئی تھی کہ بعض مشرکین مکہ کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ تم پر ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ یہ جو لوگ رہتے ہیں، بلال، صہیب اور خباب اور اس طرح کے جو لوگ رہتے ہیں، یہ معاشرے کے بڑے کم درجے کے لوگ ہیں، ان کا سٹیٹس کچھ نہیں ہے، اب اگر ہم بڑے لوگ تمہارے ساتھ آنا چاہیں گے تو ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کے ایمان کی تمام میں یہ جو مخلصین ہیں ان کو آپ نہ چھوڑیں، بلکہ جو ہے ان کے دل تو اللہ کے ذکر سے غافل ہے اور یہ لوگ تو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ چنانچہ یہی اعتراض نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ہوا کرتا تھا کہ تمہارے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ تو معمولی قسم کے لوگ ہیں، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف کہہ دیا تھا وما انا بطارد المؤمنین، کہ میں ان کمزور لوگوں کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ حق اللہ کی طرف سے آیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو شخص چاہے ایمان لائے، جو شخص چاہے انکار کر دے، ان کے اختیار میں ہے۔ البتہ اللہ کی طرف سے صاف اعلان ہے انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ ہم نے ظالمین کے لیے جہنم کی آگ بنا رکھی ہے، احاط بهم سرادقها، کہ جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، یعنی بالکل سیاہ پانی ہوگا اور اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ کیسا بدترین پانی ہے اور کیسی بری آرام گاہ ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یا نیک اعمال کرتے ہیں تو ہم یقیناً ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے جو اچھی طرح سے اعمال کرتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں رہیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، یعنی وہاں پر جنت میں مردوں اور عورتوں کو دونوں کو سونے کے زیورات وغیرہ پہننے کی اجازت ہوگی، اور وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، یعنی قیمتی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور کتنا بہترین اجر، کیسی حسین آرام گاہ ہیں۔ تو لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے جنت کی تیاری کرے کہ جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ اب یہ دو آدمی ویسے ہی دو دوست بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق یہ دو بھائیوں کا قصہ ہے جن میں سے ایک بھائی نے، دونوں کو وراثت سے بہت سارا حصہ ملا تھا، ایک نے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اس کو، اور دوسرے نے اس سے دل لگا کر رکھا اور جو ہے اس پر تکبر کرنے لگا کہ جب مال آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی آتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا آپ ان دو آدمیوں کی مثال اور قصہ بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی، یعنی دو باغ تھے، ایک انگور کا ایک کھجور کا، اور اس کے درمیان سے کھیتیاں بھی تھیں، اور سائیڈ میں اور اطراف میں ممکن ہے کہ کھجور کے درخت ہوں گے، اور دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا، تو اور ان دونوں کے درمیان ایک نہر بھی جاری تھی، یعنی پانی کا بھی انتظام تھا، تو پانی ہو اور جو ہے باغ بھی بہترین ہو اور مٹی بھی زرخیز ہو تو وہاں پر ظاہر ہے کہ پھل بھی اچھے آتے ہیں۔ تو اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے ایک مرتبہ بات کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی میرے پاس اولاد بھی ہے، میرے پاس مال بھی ہے، تو لہٰذا وہ تکبر کرنے لگا اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اس باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اس لیے کہ میں نے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں تو یہ باغ کبھی جو ہے تباہ نہیں ہو سکتا ہے، خراب اور برباد نہیں ہو سکتا ہے، اور اس نے یہ بات بھی کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ قیامت بھی کبھی نہیں آئے گی، اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے اچھی جگہ ملے گی۔ تو اس طرح کے متکبرانہ الفاظ اور کلمات جب اس نے کہے تو اس کا بھائی یا اس کا دوست اور ساتھی جو بھی تھا وہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، تو اس نے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک اچھا خاصا انسان بنایا، یعنی تم تکبر کس بات پہ کر رہے ہو؟ تمہیں اپنی حقیقت جاننا چاہیے کہ تم مٹی سے پیدا کیے گئے، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ان کے ذریعے سے نسل چری نطفے کے ذریعے، تو لہٰذا تم اپنی حقیقت کو کیسے بھول سکتے ہو اور ایسے متکبرانہ الفاظ اور کلمات کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور اس نے اپنے بارے میں کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب تم باغ میں داخل ہو رہے تھے تب تم نے کہا کہ میرا باغ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اگر تم یہ کہتے ماشاء اللہ کہتے تو کتنا اچھا ہوتا، یعنی اللہ نے چاہا تو یہ میرا باغ ہمیشہ رہے گا، ایسا اگر کہتے تو اللہ کا نام لینے کی برکت سے یہ باغ باقی بھی رہتا۔ اور اگر جو ہے دوسری بات تم نے کہی تھی کہ میرے پاس آج پیسہ نہیں ہے، میری اولاد بھی نہیں ہے، تو لہٰذا تم میرے سے بڑے ہو گئے یا مجھ سے اعلیٰ مرتبے والے ہو گئے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو مجھے اس سے بہتر باغ عطا کر سکتے ہیں، اور جہاں تک تمہارے باغ کا تعلق ہے آسمان سے ایک ہوا چلے گی، ایک عذاب آئے گا تو صبح تمہارا سارا باغ ایک چٹیل میدان میں بدل سکتا ہے۔ چنانچہ ہوا ایسے ہی کہ اس نے نہیں مانا، اور راتوں رات آسمان سے ایک ایسی ہوا چلی، ایک ایسا عذاب آیا کہ اس کا سارا کے سارا باغ وہ برباد ہو گیا۔ تو فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، تو اب وہ کفے افسوس ملنے لگا، حسرت کرنے لگا، اے کاش کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا تھا، اور یہ کہ میں اپنے بھائی کی یا دوست کی بات مان لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ عذاب آنے کے بعد اب اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ یہاں پر دنیا میں بھی تمام ولایتیں اور تمام حکومت اور اختیارات اللہ ہی کو حاصل ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں چل سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ مال، کل اسباب، کچھ حکومت اور جو ہے کچھ بادشاہت چند لوگوں کو دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس پر اترانا چاہیے اور خود اپنے آپ کو خدا بن کر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مثال بتائی ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے پانی برستا ہے اور پھر زمین کے ساتھ ملتا ہے اور ہریالی کو اگاتا ہے، فاصبح حشیما تدرو الرياح، اور پھر جب بارش کا موسم ختم ہو جاتا ہے تو وہی ہریالی پھر جو ہے سوکھے گھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے اور کٹ جاتی ہے، اور پھر جو ہے ہوا کا جھونکا اسے ادھر سے ادھر لے جاتا ہے۔ تو ایسے ہی دنیاوی زندگی ہے، چند دنوں کا بہار ہوتا ہے، چند دنوں کی رونق ہوتی ہے اور زیب و زینت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ساری رونقیں ختم ہو جاتی ہے، ساری بہاریں خزاں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لے کر جاتا، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، یقیناً مال اور اولاد یہ سب کے سب جو ہے دنیاوی زندگی کی زینت ہے، لیکن باقی رہنے والی چیز وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، باقیات الصالحات یعنی نیک اعمال یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک، اور ان سے امید لگانا یہ زیادہ اچھا ہے مال اور اسباب سے امید لگانے کے بجائے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں کہ جب تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کوئی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی کوئی اللہ کے حساب سے بچ نہیں سکتا ہے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، یعنی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا، دوبارہ اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، اس کے برعکس تمہارا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے، تم آخرت پر تو یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایک دن ایسا کر کر دکھائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ ووضع الکتاب، کہ نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، تو چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جب نامہ اعمال کے اندر جو لکھی ہوئی چیزیں ہوں گی ان کو دیکھ کر یہ خوف زدہ ہوں گے اور یہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے ہمارا کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل چھوڑا ہے، ہر ایک کا حساب کتاب لکھا ہوا ہے اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے سے تو ہر چیز کا حساب ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو جب کمپیوٹر کے ذریعے سے ہر ایک ایک پائی کا حساب کیا جا سکتا ہے، تو کمپیوٹر کے بنانے والوں کا بنانے والا اگر چاہے گا کہ ایک ایک عمل کو سامنے پیش کیا جائے تو اس کے لیے کیا بعید ہے اور کیا مشکل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مختصراً آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدہ کیے جانے کا قصہ بیان کیا جو اس سے پہلے سورہ اعراف میں سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کے قسم کے مضامین بیان کیے تاکہ کسی طرح سے انسانوں کو بات سمجھ میں آ جائے اور آخرت کی بات اور اللہ کی بات پر یقین کرنے والے بن جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے، یعنی انسان کے اندر اللہ نے حجت کرنے کی، جھگڑا کرنے کی جو صفت رکھی ہے اس کی وجہ سے یہ اللہ کی بات میں بھی حجت کرتا ہے اور اللہ کی بات ماننے سے بھی انکار کرتا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے اور جو ہے ہدایت آنے کے باوجود بھی اس کو قبول نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے، تو پھر اس سے پہلے جیسے عذابات آئے ہیں ویسے عذاب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، تو ربک الغفور ذو الرحمہ، کہ تمہارا رب مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کی طرف سے ایک وقت متعین ہے، اس متعینہ وقت پر ہی عذاب آئے گا، تمہارے چاہنے سے یا تمہارے کہنے سے یا تمہارے مطالبے سے عذاب نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت خضر کا قصہ نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تفصیل بھی ایک طویل حدیث میں بیان فرمائی ہے جو بخاری وغیرہ میں کئی سندوں کے ساتھ منقول ہیں۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تو چونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے نبی تھے اور صاحب شریعت رسول تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ انا، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، انا کہنا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، یہ کہنا اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوئی۔ دیکھیے اس سلسلے میں جیسے کہ ابھی قصہ گزرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ انشاء اللہ کہنے کی وجہ سے 15 دن کی وحی روک دی گئی، اسی طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ گزرا کہ رہا ہونے والے شخص سے کہا تھا کہ میری سفارش کر دینا تو اللہ نے کئی سال تک جیل میں رکھا۔ تو یہ نبیوں کے قصے ہیں، اور عربی میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ویسے تو وہ کام جائز ہیں، وہ کام کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں اگر ان سے تھوڑی سی بھی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو انہی طرح کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ حالانکہ جواب بالکل صحیح تھا، موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے اپنے وقت کا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو لہٰذا اب یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو ہے ایک کام پر، ایک ٹاسک پر لگا دیا، چنانچہ ان کو حکم ہوا کہ آپ کو جا کر ہمارے ایک بندے سے ملاقات کرنی ہے۔ ان کا نام نہیں بتایا، کہاں ملنے والے ہیں ایگزیکٹ پتہ بھی نہیں بتایا، اور یہ کہا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں تک آپ کو سفر کرنا ہے، اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیجئے، اور وہ مچھلی جہاں پر گم ہو جائے گی بس وہاں پر آپ کو اس بندے سے ملاقات ہوگی، اور وہ ہمارا خاص بندہ ہے، آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم پر جو ہے اس جگہ کی تلاش میں نکلے، اور اپنے ساتھ اپنے ایک نوجوان شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ اور اس پورے سفر کا اور اس کے پیچھے مشقت کرانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور زیادہ تربیت کرنا چاہتا، حالانکہ وہ خود تربیت یافتہ تھے، خود اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبے کو اور بڑھانا چاہتے تھے، اس وجہ سے یہ مشقت بھرا سفر کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ صرف ایک طرح کا علم نہیں ہے، یقیناً آپ صاحب شریعت رسول ہونے کی وجہ سے حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، کیا چیز جائز کیا چیز ناجائز اور اللہ کے کلام کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، لیکن اور بھی علوم ہے، اور بھی فنون ہے، اور بھی بہت سارے ایسے کائنات کے راز ہیں جس سے آپ واقف نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو باقاعدہ دکھانا اور مشاہدہ کرانا مقصود تھا کہ اور بھی طرح کے کائنات کے راز ہیں جس سے آپ واقف نہیں ہیں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، کہ چنانچہ جب وہ اس سنگم پر پہنچے، جب وہ دو دریا جہاں پر ملتے تھے وہاں پر پہنچے، تو وہ اپنی مچھلی وہاں پر بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح سے راستہ بنا لیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس چٹان کے پاس پہنچ کر تھوڑی دیر سو گئے، آرام کیا، اسی درمیان وہ مچھلی، وہ زنبیل اور تھیلا جو تھا وہاں سے کھسک کر دریا میں چلی گئی، اور جس جگہ دریا میں گری وہاں پر پانی کا سرنگ بن گیا اور مچھلی وہاں سے غائب ہو گئی۔ تو یوشع علیہ السلام جو اس وقت جاگ رہے تھے، انہوں نے یہ عجیب واقعہ سارا دیکھا، مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے تو ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ بعد میں جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاگ کر اٹھے اور آگے روانہ ہو گئے تو یوشع علیہ السلام کے ذہن سے وہ بات نکل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جائے کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پوری طرح سے بتایا ہی نہ ہو کہ ہمیں کہاں تک جانا ہے، بس شاگرد تھے، ساتھ چل رہے تھے۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، چنانچہ جب جو ہے ایک منزل آگے نکل گئے اور کافی جو ہے آگے کا سفر کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بھائی اب ناشتہ کرا دو، اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے، تو لہٰذا سفر میں توشہ لے کر چلنا اور اپنے ساتھ جو ہے کھانے کا انتظام کر کر چلنا، یہ نبیوں کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ تو بہرحال جب جو ہے کھانے کے لیے تو مچھلی ساتھ لائے تھے اور مچھلی وہاں پر غائب ہو گئی، اب یوشع علیہ السلام کو یاد آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت وہ مچھلی تو وہیں پر چلی گئی تھی جہاں پر ہم نے آرام کیا تھا، اور جو ہے شیطان نے میرے ذہن سے بات نکال دی کہ میں اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذالک ما کنا نبغی، ارے بھائی وہیں تو ہم جانا چاہتے تھے، وہیں پر تو ان صاحب سے ملاقات کرنی تھی جن سے اللہ نے ملاقات کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو فرتدا علی آثارہما قصصا، چنانچہ واپس الٹے پاؤں اپنے نقشوں پر دوبارہ وہاں پر آ گئے۔ جب وہاں پر آئے تو فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ جن کو ہم نے اپنی طرف سے خصوصی رحمتوں سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا۔ اب وہاں پہنچ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک صاحب لیٹے ہوئے ہیں چادر تانے ہوئے، تو وہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضرت خضر نے چادر ہٹائے بغیر کہا انا بارضک السلام، یہاں اس زمین پر مجھے سلام کرنے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں موسیٰ بن عمران ہوں اور میں وقت کا نبی ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑی نیاز مندی اور عاجزی سے یہ بات کہی، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ ہیں هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کا کچھ حصہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ دیکھیں کلمات کتنے عاجزی کے تھے، اور وہاں سے فوراً جواب آیا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ موسیٰ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ عجیب بات ہے کہ یہاں وقت کے نبی ہے، اور حضرت خضر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، تو ایک نبی درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے اور جو ہے آپ کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے، وہاں پر صاف کہہ دیا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے پھر جو ہے کہا وکیف تصبر ما لم تحط بھی خبرا، اور جن باتوں کو آپ کو پوری طرح سے واقفیت ہی نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تکوینات کا یعنی کائنات کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ عاجزی کی اور کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ آپ یقیناً اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں، ہوں گا، آپ جیسا کہیں گے ویسا میں رہوں گا۔ چنانچہ جو ہے کسی کی شاگردی اختیار کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اگر کسی سے آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو پوری طرح سے اس کے تابع ہو کر جب تک آپ نہیں رہیں گے تب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ علم نہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ ولا اعصی لک امرا، میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اب وہاں سے اور شرائط آ گئی، انہوں نے کہا فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى أحدث لك منه ذکرا، کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو ایک شرط یہ رہے گی کہ میں کچھ بھی کروں گا آپ سوال نہیں کریں گے، جب تک کہ میں خود اس واقعے کی حکمت آپ کو نہ بتا دوں آپ سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں ویسے میں کروں گا۔ تو قرآن کہتا ہے فانطلقا، اب یہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، ہوا یہ کہ دونوں چلے اور سمندر بیچ میں آیا تو ایک کشتی کرائے پر لی اور دونوں اس پر سوار ہو گئے، اور کشتی جیسے اس پر سوار ہو گئے سمندر میں چلنے لگی تو حضرت خضر نے یہ کیا کہ کشتی کے اندر کا ایک پارٹ اور ایک حصہ جو ہے اس کو توڑ دیا اور اس کو نکال دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بے اختیار ان کے منہ سے نکلا اخرقتھا لتغرق اہلھا، حضرت کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر جو ہے یہ پارٹ نکال دیا تو کشتی تو ڈوب جائے گی، سارے کشتی والے ڈوب جائیں گے۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو بڑا خطرناک اور خوفناک کام آپ نے کیا ہے، سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ تو حضرت خضر نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہاں مجھ سے تو پہلے ہی یہ شرط منوائی گئی تھی کہ میں سوال نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، کہ جو مجھ سے بھول ہو گئی آپ اس پر میری گرفت نہ کریں اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کے کہنے کے مطابق رہوں گا اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ چنانچہ اب کشتی سے اس پار پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، نوجوان لڑکا تھا یا نابالغ لڑکا تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ تو جیسے ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کی گردن پکڑ کر موڑ دیا، اسے قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، اس لیے کہ یہ صاحب شریعت نبی تھے اور ان کے یہاں پر قتل کرنا جرم تھا اور ہے بھی جرم۔ تو انہوں نے کہا اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت برا کام کیا ہے، آپ نے بلا وجہ کسی کی جان لے لی ہے، اس سے بڑھ کر گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہاں سے ویسی ٹھنڈا جواب آیا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر خیال آیا کہ بھائی اللہ نے ساتھ رہنے کے لیے بھی کہا ہے لیکن یہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جس پر برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی طرف سے ایک بات کہہ دی اور کہا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، کہ حضرت دیکھیے اس کے بعد اگر میں کوئی سوال کروں تو آپ مجھے خود ہی اپنے پاس مت رکھیے، آپ مجھے اپنے پاس سے ہٹا دیجئے، آپ مجھے اپنے مدرسے سے گویا کہ نکال دیجئے۔ لقد بلغت من لدنی عذرا، کہ آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ کسی کی تین غلطیاں معاف کرنی چاہیے، مجھ سے دو غلطی ہو گئی ہے، اب تیسری غلطی اگر میں کر بیٹھوں، ظاہر ہے کہ تیسری غلطی انجانے میں نہیں ہوگی جان بوجھ کر ہوگی، تو اس وجہ سے آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں اور اپنے پاس سے چھٹی دے دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کہتا ہے فانطلقا، اب دونوں پھر اور آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قرية استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما، ایک گاؤں میں پہنچے، ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہم دو مسافر آدمی ہیں، ہمیں کچھ کھانا کھلا دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تمہیں کھانا نہیں کھلائیں گے، انہوں نے منع کر دیا۔ اب اسی بستی کے کنارے پر جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک دیوار یا ایک عمارت تھی کہ جو ٹوٹنے کے قریب تھی، تو جو ہے حضرت خضر نے یہ کیا کہ اس عمارت کو درست کر دیا خود اپنے طور سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت ہم بھوکے پیاسے ہیں، بستی والوں سے کھانا مانگا انہوں نے کھانا نہیں دیا، اور آپ جو ہے ان بستی والوں کی دیوار یا ان کی جو عمارت ہے آپ ان کی عمارت کو درست کرنے میں لگ گئے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ایسا کیوں نہ ہو کہ ان سے مزدوری ہی لے لو تاکہ جو ہے کچھ ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ تو وہاں سے اعلان ہوا ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ کہ ہم اور تم دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں اپنی طرف سے ایک کام کرتا رہوں گا، تم سوال کرتے رہو گے، اس لیے اب ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ البتہ سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، کہ جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے ہیں میں اس کی حقیقت اب آپ کو بتاتا ہوں۔ چنانچہ فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین، کہ وہ جو کشتی تھی وہ کشتی جو ہے چند محنت اور مزدوری کرنے والے لوگوں کی کشتی تھی، وہ اس پار سے اس پار لوگوں کو لے جاتے تھے اور ان سے جو کچھ کرایہ ملتا تھا اس سے اپنا گھر بار چلاتے تھے۔ بہت زیادہ مالدار لوگ نہیں تھے، لیکن جو ہے دریا کے اس پار جہاں پر ہم جا رہے تھے وہاں پر ایک بادشاہ رہتا تھا، اور وہ بادشاہ کا ایک عجیب معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی اچھی کشتی آتی تھی اس کشتی پر وہ اپنا قبضہ جمع لیتا تھا، اور جو کشتی کے اصل مالکان ہوتے تھے اس سے وہ چھین لیتا تھا۔ تو میں نے کشتی کے اندر جو ہے ایک پارٹ نکال دیا، یا یہ کہ ایک اس میں خرابی پیدا کر دی تاکہ اس کے ذریعے سے بادشاہ ان مزدوروں کی اور ان غریبوں کی کشتی پر قبضہ نہ کر لے، اس لیے میں نے یہ کام کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ سارا کام کرنے کا حکم مجھے اللہ کی طرف سے ہوا تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ جہاں تک جو ہے اس کمسن بچے کا سوال ہے، اس کے ماں باپ یہ مومن تھے، نیک لوگ تھے، لیکن ہوا یہ کہ بڑھاپے میں یہ بچہ ان کو ملا تھا، اور یہ بچہ آگے چل کر ان کو گناہوں کی طرف لے جانے والا تھا، اور یہ لوگ بھی بچے کی محبت میں گناہ کے کاموں کی طرف پڑ سکتے تھے، تو اس لیے میں نے اس بچے کو ہی قتل کر دیا تاکہ ماں باپ کا اور جو ہے اس کے والدین کا ایمان سلامت رہے اور وہ اپنی نیکی پر باقی رہے۔ جہاں تک یہ ہے کہ اس بچے کے مرنے پر جب وہ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ اس صبر کا اجر ان کو آخرت میں عطا فرما دیں گے، تو اس وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا۔ اور تیسرا واقعہ جو دیوار کا یہ عمارت کا تھا، تو اس کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہ یہ اصل میں عمارت یا یہ دیوار جو ہے یہ دو یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، اور اس عمارت کے اندر ان دونوں کا ایک خزانہ تھا جو ان کے باپ دادا چھوڑ کر گئے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، کہ یہ یتیم بچے جب بالغ ہو جائیں گے تو پھر ان کو ان کا خزانہ مل جائے، تو اس لیے میں نے اس عمارت کو درست کر دیا، ورنہ وہ عمارت ہی ٹوٹ جاتی تو خزانہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا اور جو اصل اس کے حقدار ہے ان کو نہیں مل سکتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے بلا اجرت ہی ان یتیموں کے خزانے کو میں نے محفوظ کر دیا۔ رحمتم من ربک، یہ سب آپ کے رب کی رحمت کی برکت ہے۔ وما فعلته عن امری، اور ان میں سے کوئی کام بھی میں نے اپنے طور سے نہیں کیا، البتہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا تھا کرنے کا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پر ایک شریعت کا نظام ہے، ایک تقوین کا نظام ہے، چنانچہ شریعت کے نظام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرماتے ہیں، اور تقوین کا نظام اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قدرت سے چلاتے ہیں، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے چلاتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی معروف اور مشہور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نبوت تو نہیں عطا فرمائی تھی، البتہ تکوین کا علم عطا فرمایا تھا کہ کون کب تک زندہ رہے گا اور کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، کیا نہیں کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور وہ اللہ کے حکم سے یہ ساری چیزیں کرتے تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ سارے کام کیے اور اللہ کے حکم سے کیے۔ لیکن اس واقعے کی وجہ سے کوئی اس کو یہ دلیل نہ بنا دے کہ اب ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں، بلکہ ہم جو ہے علم تکوین کے حساب سے کام کریں گے، جبکہ جو ہے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح سے کسی کے اوپر بھی وحی نہیں آ سکتی ہے، اور آج کے زمانے میں خاص طور سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو شریعت اور سنت کے پابند بتاتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم پر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، ہمارا دل تو کعبے میں اٹکا ہوا ہوتا ہے اور ہم جا کر مدینے میں نماز پڑھ لیتے ہیں یا کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ظاہری نماز کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ سارے کے ساری بکواس ہے اور یہ سارے کے ساری شیطانی کھیل ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ آج کے زمانے میں اگر کوئی جو ہے مسلمان بننا چاہے اور سچا پکا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت کو فالو کرنا اور شریعت کے احکامات کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے لیے، اور الفاظ اور کلمات کو بھی درست کرانے کے لیے اللہ نے اتنا لمبا سفر کرایا، اس سے ہم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تربیت کا کتنا محتاج سمجھے، کہ کیا ہم نے کسی جو ہے تربیت یافتہ آدمی کی صحبت میں ہم نے کچھ زندگی کا عرصہ گزارا ہے یا نہیں گزارا، اس لیے کہ دین جو آتا ہے یہ صحبت سے آتا ہے۔ ہے, دین کتابوں سے نہیں آتا ہے, کتابوں سے تو معلومات ملتی ہیں لیکن پریکٹیکلی دین پر عمل کیسے کیا جاتا ہے یہ کسی کی صحبت میں رہ کر معلوم ہوتا ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے دین کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت فارغ کیا ہے, کیا ہم نے دین کو سیکھنے کے لیے کسی کی صحبت اختیار کی ہے. اگر نہیں کی ہے تو پھر ہمیں ضرور کرنا چاہیے, اور جو ایسے اہل اللہ ہیں, اللہ والے ہیں, جو 100% دین کو سمجھنے والے یا دین پر عمل کرنے والے ہیں, ان لوگوں کی صحبت میں ہمیں اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزارنا چاہیے تاکہ شریعت پر عمل کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم کو سمجھ میں آ سکے. اس کے بعد آیت نمبر 83 سے اللہ تبارک تعالیٰ اس سورت کا تیسرا بڑا واقعہ ذکر فرماتے ہیں, وہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ, کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا, آپ فرما دیجئے کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, کہ واقعہ یہ کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے پر چل پڑے. چنانچہ یہ ذوالقرنین کے لفظی معنی آتے ہیں دو سینگ والا, تو ظاہر ہے کہ یہ کسی کا نام نہیں بلکہ کسی کا لقب ہو سکتا ہے. اور دو سینگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دو سینگ ہوں گے بلکہ قرن کے معنی آتے ہیں کنارے کے بھی, تو مراد یہ ہے کہ جو دو کناروں کا سفر کیا ہوا. یہ تو آج کے زمانے میں بہت آسان ہے کہ آدمی ہوائی جہاز کے ذریعے سے پورے دنیا کے گرد ایک چکر لگا لے, لیکن پہلے زمانے میں اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا. تو ایسے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ذوالقرنین کو ایسی طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی تھی, ایسے اسباب عطا فرمائے تھے کہ انہوں نے دنیا کا پورا چکر کاٹا تھا مشرق سے لے کر مغرب تک کا, اور تین بڑے بڑے سفر کیے تھے, ایک مشرق کا سفر, ایک مغرب کا سفر اور ایک درمیان کا سفر انہوں نے کیا تھا. اور یہ کون تھے ان کے بارے میں بھی یہی ہے, قرآن نے تو تفصیلات نہیں بتائی ہے, البتہ بیشتر علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے, اور بہت سے محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ ایران کے بادشاہ سائرس تھے جن کا ذکر اللہ نے ذوالقرنین کے ذریعے سے کیا ہے, اور انہوں نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلا وطنی سے نجات دلا کر دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا. اس لیے کہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ بخت نصر نے یہودیوں کو اور بنی اسرائیل کو بابل سے نکال دیا تھا اور ان پر ظلم و ستم کیا تھا, تو انہوں نے دوبارہ یہودیوں کو آباد کیا, تو ان کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, چنانچہ یہ سفر پر چل پڑے. حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ, یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچ گئے اور انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ سورج ڈوب رہا ہے ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں, اور وہاں انہیں ایک قوم سے ملاقات ہو گئی. چنانچہ اس زمانے میں, ظاہر ہے کہ اس وقت اگر ہم دنیا کا میپ یا گلوب اٹھا کر دیکھیں گے تو مغرب کی طرف ہمیں امریکہ کی ریاستیں نظر آتی ہیں, لیکن اس وقت تک امریکہ دریافت ہی نہیں ہوا تھا, اور مغرب جو سمجھا جاتا تھا وہ اسپین اور مراکش کا علاقہ, یہ آخری دنیا کا حصہ سمجھا جاتا تھا جس کے بعد سمندر ہی سمندر اور دریا ہی دریا نظر آتا تھا. تو ممکن ہے کہ مغرب سے مراد یہاں پر وہ پرانا والا ویسٹ ہے یا پرانا والا مغرب ہے, وہاں تک انہوں نے سفر کیا, اس لیے کہ اس کے آگے انسانی آبادی کا تصور ہی نہیں تھا. یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ جو اس وقت مغرب میں ہے وہاں تک کا سفر انہوں نے کیا ہو, اور جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے دریافت کرنے سے پہلے وہاں پر ریڈ انڈینز آباد تھے, تو ممکن ہے کہ وہاں تک کا بھی سفر انہوں نے کیا ہو, اور وہاں پر جا کر انہوں نے فتح کیا. تو قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, تو اللہ نے ان سے کہا, ظاہر ہے کہ یا تو وحی کے ذریعے سے کہا یا الہام کے ذریعے سے کہا, کہ اے ذوالقرنین تمہارے پاس دو راستے ہیں, یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو. تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اما من ظلم فسوف نعذبه, کہ جنہوں نے ظلم والا راستہ اختیار کیا ان کو تو ہم سزا دیں گے, پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا, اور جو ایمان لائے گا اچھے اعمال کرے گا تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا. وسنقول له من امرنا یسرا, اور ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جائے گا. تو یہاں سے نمٹنے کے بعد ثم اتبع سببا, اس کے بعد وہ دوبارہ چل پڑے, اور پھر فرمایا حتی اذا بلغ مطلع الشمس, کہ اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے, تو وہاں پر انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جسے ہم نے اس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ مراد یہ ہے کہ ایسے غیر متمدن لوگ تھے کہ وہ لباس نہیں پہنتے تھے یا لباس پہننے کا کوئی دستور ان کے یہاں پر نہیں تھا۔ یا بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ لباس تو پہنتے تھے لیکن ان کے گھروں پر چھتوں کا دستور نہیں تھا اور دیواریں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھیں، تو لہٰذا یہ کھلے آسمان کے نیچے سویا کرتے تھے۔ اس طرح کی قوم کو سے وہاں پر ملاقات ہوئی۔ چنانچہ ایسی ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذوالقرنین کو چونکہ ہر طرح کے ساز و سامان عطا کیے تھے، تو لہٰذا ان کے لیے انہوں نے رہائش کا اور صحیح طور سے انتظامات سارے کے سارے کیے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس کے بعد دوبارہ سفر پر چل پڑے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ایسے ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ ان کی بات نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ دنیا کے درمیانی حصے میں پہنچے، اور لیکن ایسی زبان تھی ان لوگوں کی کہ وہ ان سے براہ راست بات نہیں کر سکتے تھے، تو لہٰذا ترجمان کے ذریعے یہ کسی اور طریقے سے انہوں نے بات کی۔ اور بات یہ کی کہ ان لوگوں نے ایک درخواست کی حضرت ذوالقرنین سے کہ ان کے پاس تو سارے اسباب موجود تھے اور بڑے بادشاہ تھے، تو ان لوگوں نے کہا یا ذوالقرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ ذوالقرنین یأجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں، یعنی یأجوج ماجوج کو ہماری بستیوں سے الگ کر دیں۔ یأجوج ماجوج یہ دو وحشی قبیلے تھے جو پہاڑوں کے پیچھے رہا کرتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے وقفوں سے آ کر جو درمیانی درے میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کو قتل و غارت گری کرتے اور جو ہے ان کو پریشان کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، چاہے تو ہم اس کا معاوضہ آپ کی خدمت میں دے دیں گے، لیکن یہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے یہی کہا کہ اللہ نے جو مجھے اقتدار عطا کیا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ جو ہے میری فزیکلی میری مدد کرو، مجھے پیسہ نہیں چاہیے تمہارا، البتہ طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، سٹیل کی، لوہے کی بڑی بڑی چادریں لے کر آؤ۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، تو اب جو ہے ان سے کہا گیا کہ اب آگ کو دہکاؤ۔ چنانچہ جب اس دیوار کو لال انگار کر دیا تو پھر اب وہاں پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، تو اب یہاں پر جو ہے ان پر انڈیل دوں گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہاں پر تانبے کی گویا کہ دیوار، لوہے کی دیوار بنائی گئی، درمیان میں تانبے کو پگھلا کر ڈالا گیا۔ قرآن آگے کہتا ہے فَمَسْتَاعُوا أَن يَظْهُرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ اب جو ہے اس دیوار کو یہ پھلانگ نہیں سکتے اور اسی طرح اس کے اندر چغاف بھی نہیں ڈال سکتے ہیں۔ آگے حضرت ذوالقرنین نے کہا هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، یہ میرے رب کی رحمت کا کرشمہ ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور اللہ جب چاہیں گے اس دیوار کو ختم بھی کر دیں گے۔ چنانچہ قیامت سے کی علامات میں سے یہ ہے کہ یأجوج ماجوج یہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور یہ دیوار کہاں پر ہے اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، البتہ محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ روس میں، رشیا میں ایک علاقہ ہے داغستان، تو وہاں پر دربند کا ایک مقام ہے، وہاں پر یہ دیوار موجود ہے، اور اب یہ دیوار تقریباً ٹوٹ چکی ہے، یہ ٹوٹنے کے قریب ہے، اور ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں سے جو وحشی لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ جو ہے تھوڑے تھوڑے کر کر یہ متمدن دنیا کا حصہ بن چکے ہیں، اور قیامت سے پہلے ان کا آخری ریلا آئے گا اور جو پوری دنیا پر قبضہ کر لے گا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورت کا اختتام ہوتا ہے، اور بڑی عجیب انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ اس سورت کو ختم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا میں بتا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کہ وہ وہی لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری کوششیں راستے سے بھٹکی ہوئی تھی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی کر رہے تھے وہ غلط کام، لیکن ان کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتے رہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ کون سے کام ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، تو کل قیامت میں ان کی تمام اچھائیوں کو بیکار قرار دیا جائے گا۔ یعنی اگرچہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے نیک کام، اچھے کام اور لوگوں کے خدمت کے کام کیے ہوں گے، لیکن ایمان اور اعمال کے بغیر وہ نیکیاں کسی کام نہیں آئیں گی۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، اور ان کا ٹھکانہ اور ان کا بدلہ جہنم ہوگا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کی نشانیوں کو اور اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالی خود بخود جو ہے ان سے بدلہ لیں گے، اور کل قیامت میں ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغات ہے، یعنی جنت الفردوس جو جنتوں میں سب سے اعلیٰ قسم کی جنت ہے، اللہ تبارک تعالی اس امت کے ایمان والوں کو عطا فرمائیں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں جانا نہیں چاہیں گے۔ حالانکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک عرصے تک ایک مقام پر رہتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کی جو نسل اور اولاد آتی ہے وہ پھر جو ہے اس وطن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلی جاتی ہے، کسی اور جگہ پر اپنا مقام اور اپنا مکان بنا لیتی ہے، لیکن جنت ایسی خوشگوار اور خوشنما جگہ ہے کہ جہاں سے ہٹنے کو کبھی دل نہیں چاہے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی باتیں اور میرے رب کی تعریفات لکھنے کے لیے اگر سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے تو میرے رب کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے کہ سمندر ختم ہو جائے گا، اور اس سمندر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ویسے ہی سمندر لے کر آئیں گے، تب بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریفات اور اللہ کی کلمات کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، اور تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، صرف یہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وحی یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، چنانچہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ ساری کی ساری شریعت کا خلاصہ ہے کہ ایک اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو یہ سورۃ الکہف کا خلاصہ، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف واقعات کے ذریعے سے توحید کو بیان کیا اور شرک سے بیزاری کو بیان کیا، اور یہ بڑی اہم اور فضیلت والی سورت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پورے ہفتے بھر اگلے جمعہ تک اللہ اس کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس ہفتے میں دجال کا بھی ظہور ہوگا تو دجال کے فتنے سے یہ محفوظ ہوگا۔ اس لیے ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت کرنا چاہیے، تو اس کے ذریعے سے آدمی فتنوں سے بچے گا۔ تو یہ ویسے ہی قیامت سے پہلے کا زمانہ ہے، روزانہ نت نئے فتنے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے ایمان کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، امتحان میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کے بچاؤ کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر ہفتے ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں اس سورت کو نور بنا کر رکھیں گے پڑھنے والے کے لیے، قیامت کی اندھیری میں یہ سورت ٹارچ کا اور روشنی کا کام کرے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں ایمان کو پیوست فرمائے، اور ہر طرح کے شرک اور کفر اور بدعات سے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔